أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا امين يا رب العالمين. اے نبی، آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کی گھٹتی اور بڑھتی ہوئی شکلوں کی بابت. اہلہ، ہلال آپ کو معلوم ہے، چاند کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آسمانی کیلنڈر ہے کہ جو جب سے اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی ہے، اس وقت سے گویا کہ دنوں کے اور سالوں اور مہینوں کے حوالے سے آسمانی کیلنڈر جو ہے چاند کی شکل میں لٹکا دیا ہے. قل ہی مواقیت للناس والحج، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اصل میں شناخت کے لیے ہے لوگوں کی. مہینے کا تعین ہوتا ہے، چاند جو ہے وہ ہلال کی شکل میں طلوع ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر بتدریج گدرا ہوتا ہوا بالکل بدر کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جو ہے حتی عاد کل عرجون القدیم جو الفاظ ہیں کہ بالکل سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، اور پھر چند دن غائب رہنے کے بعد دوبارہ طلوع ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. مواقیت للناس، گویا کہ لوگوں کے لیے اوقات کار کو متعین کرنا بہانہ اعتبار سے. والحج، اور اسی طرح حج کے مہینوں کا تعین بھی اسی چاند کی بنیاد پر ہے. دس ذوالحج، دس تاریخ جو ہے وہ چاند کی تاریخ ہے نا. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، اور نیکی ہرگز یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں اس کی پشت سے داخل ہو. اصل میں اہل عرب کے ہاں یہ ایک رواج تھا کہ اگر کسی شخص نے احرام باندھ لیا اور وہ اپنے گھر سے نکلا ہے حج یا عمرے کے لیے، اب کسی کام کے ضمن میں اگر اسے دوبارہ اپنے گھر میں داخل ہونا ہے تو وہ اس کے دروازے سے داخل نہیں ہوتا تھا، بلکہ یا تو یہ کہ پچھلی دیوار کو پھاند کر داخل ہوتا تھا یا نقب لگا کر داخل ہوتا تھا، اور اسے سمجھتے تھے کہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے اگر ہم گھر کے دروازے سے داخل ہوں گے تو یہ بڑا گناہ ہوگا. ولکن البر من اتقى، تو ان کا یہ تصور تھا، اس کی یہاں نفی کی گئی کہ ہرگز نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں اس کی پشت سے داخل ہو، بلکہ یہ کہ نیکی تو اصل میں اس شخص کی ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہو. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو تو اس کے دروازوں سے. اس قسم کی جو ہے وہ تصنع اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ جس کا دین میں کہیں کوئی بنیاد نہیں. اصل میں اسی قسم کے وہ طوق تھے اور وہ زنجیریں تھیں کہ جو بنی اسرائیل نے مختلف رسومات اور خرافات کی شکل میں جو ہے اپنے دین میں شامل کر لی تھیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح تک پہنچ سکو. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور قتال کرو اور جنگ کرو اللہ کے رستے میں ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں. ظاہر مشرکین ہیں، مقابلے میں آ رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے تو غزوہ بدر سے پہلے بھی 8 فوجی مہمات ہیں جو حضور نے بھیجی، اور اس میں چند ایسی بھی تھی کہ جن کے ذمے صرف یہ کام تھا کہ وہ مکہ سے کچھ فاصلے پر قیام کریں اور کفار کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں. اب یہ گویا کہ یہ پیش بندی تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی. تو الذین یقاتلونکم، جو لوگ تم سے لڑائی کرتے ہیں ان سے تم بھی لڑو. ولا تعتدوا، اور زیادتی نہ کرو. ان اللہ لا یحب المعتدین، یقین اللہ تعالیٰ اعتدال سے ہٹے ہوئے لوگوں کو، اعتدا کرنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. وقتلوہم حیث ثقفتموہم، اب یہ گویا کہ بالکل ایک عریاں بات کہہ دی گئی. یہ کافر اور مشرک کون ہیں؟ اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن. اللہ کے رسول کے تو جانی دشمن تھے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل یا شہید کرنے کی انہوں نے تو پوری سازش جو ہے پوری پلاننگ کر لی تھی، اور دار الندوہ میں جو ہے وہ باقاعدہ قرارداد پاس ہو گئی تھی کہ ہر قبیلے سے جو ہے چند نوجوانوں کو لیا جائے گا، اور وہ رات میں یک بار کی جب حضور نکلے گی صبح فجر کے لیے تو حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیں گے. تو گویا کہ حضور کے جان کے دشمن ہیں یہ لوگ، تو ان کے بارے میں کوئی کسی قسم کی رعایت تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے. وقتلوہم حیث ثقفتموہم، انہیں قتل کرو جہاں کہیں تم پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور اسی طرح انہیں بھی نکالو ان کے گھروں سے جیسا کہ انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے بے دخل کیا تھا. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اس لیے کہ یہ فتنہ جو ہے، یہ طاغوتی نظام، یہ جو کفر اور شرک کے جو بنیادیں ہیں، یہ کہیں زیادہ ہیں بڑھ کر اپنی شناعت کے اندر قتل سے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور ان کے ساتھ مقاتلہ نہ کرنا، ان کے ساتھ قتال نہ کرنا مسجد حرام کے قریب، اس لیے کہ مسجد حرام جو ہے وہ گویا کہ اس میں آ جاتی ہے کہ جہاں حرمت تھی کہ وہاں کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، تو اس کی رعایت کیا کرو. ہاں آگے اس کی اجازت دے دی گئی کہ اگر یہ لوگ جو ہیں تم سے جنگ کرنا چاہیں اور اسی عرض حرم کے اندر جنگ کرنا چاہیں اور یہ کہ اسی زمان اور مکان کے اعتبار سے، تو تمہیں بھی رعایت نہیں کرنی، تم بھی پھر ان کے ساتھ وہی سلوک کرو. اس لیے کہ بہرحال جیسا کہ پہلے ہم نے پڑھ لیا، والفتنۃ اشد من القتل، یہ جو کفر پر مبنی جو نظام ہے، جو ان کا بدترین مذہبی نظام ہے، یہ کہیں زیادہ بڑھ کر ہے قتل سے. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر یہ تمہارے ساتھ قتل کریں، تمہارے ساتھ لڑائی کریں، تو پھر تم ان کے ساتھ لڑائی کرو، ان کو قتل کرو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہی سزا ہے، یہی جزا ہے ان کافروں کی. فَإِن انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، لیکن اگر یہ باز آ جائیں، اگر ان میں سے کسی کو اسلام کو قبول کرنے کی توفیق حاصل ہو جائے، کوئی توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. گویا کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد تو بڑے سے بڑا گناہ بھی اگر کسی شخص کا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے معدوم فرما دیتے ہیں. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور تمہارا جنگ ان کے ساتھ جاری رہے گی، ان کے ساتھ قتال تمہارا جاری رہے گا، یہاں تک کہ فتنہ بالکل ختم نہ ہو جائے. فتنہ وہی ہے، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، گویا کہ طاغوتی نظام ہے جو سب سے بڑا فتنہ ہے، جس میں لوگوں پر بھی ظلم ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ان کی ناانصافی ہوتی ہے، اپنی حاکمیت کی جو ہے، جسے آپ کہیے کہ وہ دھونس جماتے ہوئے لوگوں پر ظلم کیا جاتا ہے، جبکہ توحید اور دین جو ہے لوگوں کو امن و انصاف فراہم کرتا ہے. وَيَكُونَ دِينُ كُلِّ اللَّهِ، اور دین کل کا کل اللہ ہی کے لیے نہ ہو جائے. فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور اگر وہ باز آ جائیں تو اب تمہاری طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے مگر انہیں پر جنہوں نے ظلم کیا ہے، جو حد سے بڑھنے والے ہیں. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات القصاص، اسی طرح مہینہ، حرمت والے مہینے جو ہیں وہ حرمت والے مہینے ہیں، اور اس میں خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ شوال ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ، یہ تین مہینے حرمت والے تھے خاص حج کی عبادت کے لیے، اور ماہ رجب مخصوص تھا ان کے ہاں عمرے کی عبادت کے لیے، اور ان دونوں عبادتوں کی بجا آوری کے لیے لوگ جو ہیں وہ سفر کیا کرتے تھے. لہٰذا ان اشہر حرم کے اندر جو ہے قتل و غارت بھی منع تھی، اور اسی طرح حملے نہیں کرتے تھے. اگر کوئی شخص جو ہے عرض حرم کے اندر اور ان مہینوں کے اندر اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا تھا تو اس پر بھی ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، اس لیے کہ اللہ نے منع کیا. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، اور اسی طرح جو یہ حرمتیں ہیں ان کا قصاص ہے، ان کا بدل ہے. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو جو کوئی بھی تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم بھی ان کے ساتھ وہی زیادتی کرو جیسا کہ انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی. دیکھیے جب تک حضور مکہ میں رہے ہیں تو آپ کا حکم کیا تھا، آرڈر آف دا ڈے کیا تھا، کہ کوئی مسلمان اپنی جان کی حفاظت کے لیے بھی اپنے ہاتھ نہیں اٹھائے گا، ورنہ کسی ایک شخص کو جو ہے باقاعدہ قتل کے ارادے سے بالکل کارنر کر دیا جائے تو وہ اپنی مدافعت میں خود مرنے سے پہلے چند کو لے کر مرے گا نا. لیکن یہ کہ دہکتے ہوئے انگارے بچھا دیے گئے اور حکم دے دیا گیا لیٹ جاؤ، کپڑے اتار دو، اور کوئی شخص جیسا کہ حضور کا حکم تھا، کفو ایدیاکم، اپنے ہاتھوں کو بندے رکھو، تمہیں برداشت کرنا ہے، جھیلنا ہے، جو چاہے تمہارے ساتھ سلوک کرے. حضرت یاسر کے ساتھ جو کیا گیا، چار جو ہے وہ سانڈ قسم کے اونٹ حاصل کیے گئے، ایک کے ساتھ جو ان کا ایک بازو، دوسرے کے ساتھ دوسرا بازو، تیسرے کے ساتھ ایک ٹانگ اور چوتھے کے ساتھ دوسری ٹانگ، اور پھر آپشن دے دیا گیا حضرت یاسر کو، اپنے آبائی دین میں واپس پلٹ جاؤ ورنہ تمہارا جو حشر ہونے والا ہے اس کا تم تصور کرو. ایک چابک کا اشارہ ہوگا اور چاروں اونٹ جو ہے مخالف سمت میں دوڑ پڑیں گے، اور نتیجہ کیا ہوگا، انسان کے جسم کے چار ٹکڑے ہو جائیں گے. اور ٹکڑا وہ کرنا کہ جس میں کسی تیز دھار آلے سے آپ نے کسی جسم کے حصے کو جدا کر دیا، یہ تو پھر بھی بہت سہولت والی بات ہے. کجا یہ کہ ان چاروں اونٹوں کا جو مخالف سمت میں دوڑنے کی وجہ سے جس طرح جسم کے چیتھڑے اڑیں گے اس کا آپ تصور کیجیے. لیکن یہ سلوک کیا ابو جہل نے حضرت یاسر کے ساتھ، گویا کہ مردوں میں سب سے پہلی شہادت ہے جو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی ہے. اسی طرح خواتین میں حضرت یاسر کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رستے میں شہید ہوئی، تو یہ تو اللہ کے دشمن ہیں، لہذا ان کے بارے میں کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ کوئی رعایت نہیں ہوگی. وانفقوا فی سبیل اللہ مع المتقین، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے متقین کے ساتھ ہے. اس سے پہلے تقوی کا حکم ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور دیکھو اللہ کے رستے میں خرچ کیا کرو، یہ روپیہ پیسہ جو ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کے رستے میں خرچ کرو، خدمت خلق کے جذبے کے تحت بھی کرو، اور اس دین کو قائم کرنے کی جو عملی جد و جہد ہے اس میں بھی اپنا سرمایہ لگاؤ. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور یہ بخل اختیار کر کے اپنے آپ کو خود ہلاکت کے اندر مبتلا نہ کرو. یہ گویا کہ اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالنا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ بخل سے کام لے. وَأَحْسِنُوا، اور احسان کی روش اختیار کیا کرو، نیکیوں پر کاربند رہو. ان اللہ یحب المحسنین، یقین اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور مکمل کیا کرو مناسک کو، حج اور عمرہ کے اللہ کے لیے. ظاہر ہے کہ اگرچہ آگے اصل میں کچھ باتیں ایسی آ رہی ہیں کہ جس میں دم جنایت کا بھی ذکر ہے کہ حالت احرام میں اگر کسی سے کوئی معاملہ ہو جائے تو اس صورت میں دم ہے، یا یہ کہ روزے رکھنے ہیں کسی کا کفارہ ہے، تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو گویا کہ حج کی مناسک میں اگر کوئی اعتدال سے کوئی چیز ہٹی ہوئی ہو جائے، اس کے آداب کے خلاف ہو جائے، تو پھر اس قسم کے جو ہے معاملات ہمارے دین کے اندر کفارے کے طور پر موجود ہیں، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. اب کوئی شخص یا ایک گروہ نکلا ہے عمرے کے ارادے سے، لیکن رستے میں کہیں کوئی ڈاکو اور لٹیرے آ گئے اور انہوں نے گھیر لیا، اب کیا کریں، حالت احرام میں ہے، احرام کھول نہیں سکتے جب تک کہ وہاں پہنچ کر اپنی قربانی کے جانور کو قربان نہ کر دیں، یہ پابندی ہے. اب یہاں شریعت کے اندر ایک رستہ نکال دیا کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم کہیں کسی گھیرے میں نرغے میں آ جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو تم ہدی کا جانور جو گئے ہو قربانی کی غرض سے تو اس کو قربان کر دو. وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سروں کو اس وقت تک تم نہیں حلق کرواؤ گے. قربانی سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ سر کو جو ہے وہ حلق بھی کرتے ہیں، تو اس وقت تک نہیں کرواؤ گے جب تک کہ تمہارے قربانی کا جانور جو ہے اپنے منحر تک نہ پہنچ جائے، اس کی قربانی نہ ہو جائے. فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من راسہ، اور اگر تم میں سے کوئی شخص حالت مرض میں ہو، کوئی سر کی تکلیف ہے، سر میں کوئی زخم ہے، اور اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ اپنے بالوں کو جو ہے وہ اپنے جسم سے حلق کروائے، تو اس کے لیے کیا ہے، ففدیۃ من صیام، تو اسے چاہیے گویا کہ وہ جو قربانی کا جانور لے کر گیا ہے قربانی کے لیے اسے تو ذبح کر دے، لیکن چونکہ حلق نہیں کروا سکتا اپنے سر کی کسی مرض کی وجہ سے، تو اسے چاہیے کہ پھر وہ روزے رکھے، من صیام، اور یہاں شریعت میں تین روزوں کا حکم ہے، او صدقت، یا یہ کہ خیرات کرے، کھانا کھلائے مسافروں کو یا غریبوں کو، چھ مسافروں کو، او نسک، یا یہ کہ قربانی کا جانور دم جنایت اللہ کے رستے میں قربان کر دیں. فیضا امن تم، اور جب تم حالت امن میں آ جاؤ، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الحد، تو جو کوئی بھی تمتع کرے گا عمرے کا حج کے ساتھ، عام طور پر ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ جو حج کرتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں، کہ یہاں سے انہوں نے ایئرپورٹ سے احرام باندھ لیا، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ باہر جا رہے ہیں تو احرام کا وقت جو ہے بہت کم رہتا ہے، جیسے ہی میقات کراس کریں گے تو فوراً جدہ پر لینڈ کر جائیں گے. احرام باندھ کر گئے ہیں اور جا کر پہلے عمرہ ادا کیا، احرام کھول دیا، یہ تمتع ہے، یہ فائدہ حاصل کیا ہے کہ حج کے ارادے سے گئے تھے لیکن ساتھ عمرہ بھی کر لیا، اب اس کا ایک ہدیہ ہے جو یہاں دینا ہے، اور وہ ایک قربانی ہے. فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الحد، تو جو شخص بھی تمتع اختیار کرے گا گویا کہ حج کے ساتھ عمرے کو شامل کرے گا ایک ہی سفر میں، اگرچہ یہاں اس نے احرام جو ہے عمرے کا جو باندھا تھا اسے کھول دیا، اس کے بعد پھر آٹھ ذی الحج کو اس نے پھر دوبارہ احرام باندھا، منیٰ میں پہنچ گیا، نو ذی الحج کو عرفات میں گیا، اس کے بعد دس، گیارہ اور بارہ رہا ہے، اور اس کے بعد پھر احرام جو ہے احرام تو بلکہ دس ذی الحج کو کھل جائے گا، تو یہ دوسرا احرام پھر حج کے لیے الگ سے باندھے گا. لیکن ایک حج قران ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے احرام باندھتا ہے اس نیت سے کہ میں حج کروں گا، اور پھر اسی میں وہ عمرہ بھی کر لیتا ہے اسی احرام میں، اور اسی احرام کو کھولتا نہیں ہے یہاں تک کہ اسی احرام میں حج نہ کر لے، گویا کہ ایک ہی حالت احرام رہے گی جس میں اس نے عمرہ بھی کر لیا، حج احرام نہیں کھولا، اور اسی میں حج بھی کر لیا، حج قران کہلاتا ہے. اس میں وہ قربانی نہیں ہے جو سہولت آپ نے حاصل کی کہ ایک ہی سفر میں آپ نے عمرہ بھی کیا، اپنا احرام کھول دیا، اور پھر دوبارہ احرام باندھا حج کے لیے، اس میں قربانی ہے. فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، جو دو کوئی اس قربانی کو یا کہ قربانی کا جانور میسر نہ ہو اس کو نہ پائے، تو اسے چاہیے کہ تین روزے رکھے حج سے، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، ایام حج کے اندر تین روزے رکھے، وہ سبعۃ اذا رجعتم، اور پھر یہ کہ جب واپس آ جائے تو سات روزے اور مکمل کرے، یہ دس روزے ہیں، تلک عشرۃ کاملہ، یہ دس روزے ہیں کہ جو اسے مکمل کرنے ہیں. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ سب ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو مسجد حرام کے قرب و جوار میں نہ رہتے ہو، جو وہیں کے رہنے والے ہیں ان کے اوپر یہ پابندی اور روزوں کا معاملہ نہیں ہے، جو باہر سے آئے ہیں، جو غیر سے ہیں، جو دور سے آئے ہیں ان کے لیے پابندی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور جان لو اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بہت شدید ہے. الحج اشہر معلومات, یہ حج جو ہے اس کے مہینے معلوم ہیں, یہ ہمیشہ سے حج جو ہے انہی دنوں میں ہوتا رہا. اور آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ حج کی عبادت جو ہے یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا. وَعَظِّمْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ظَامِرٍ, اس سے پہلے جو بیت اللہ تھا جو منہدم ہو چکا اور کتنا عرصہ منہدم رہا, اس دوران میں حج کی عبادت بھی ساقط رہی, لیکن اس کے بعد گویا کہ اس عبادت کو ریوائیو کرنے والے جو ہیں, اس کی تجدید کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام. سورہ حج کے اندر تفصیل سے وہ واقعہ آ جائے گا کہ جب کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا ذرا ندا لگاؤ لوگوں کو حج کے لیے, اور تم دیکھو بھی کوئی لوگ چلے آ رہے ہیں بڑے دور دراز کی وادیوں میں سے, اور ان کے جانور جو ہیں وہ طویل طوالت سفر کی وجہ سے کمزور پڑ گئے ہیں, لیکن یہ کہ وہ بہرحال تمہاری اس پکار کے نتیجے میں پہنچے گی حج کے لیے. اور آج آپ دیکھ لیجئے 40-50 لاکھ افراد جو ہیں حج کے لیے وہاں جمع ہوتے ہیں. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, تو جو شخص بھی ان دنوں میں حج کو اپنے لیے لازم رکھ لے کر لے, کوئی کہ اب حج کی عبادت کر رہا ہے, تو فلا رفث ولا فسوق, تو نہ تو اس نے کوئی بے حیائی کا کام کرنا ہے اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات کرنی ہے. ولا جدال فی الحج, اور اسی طرح جب حالت احرام میں ہو حج کے لیے نکلے ہو حج کی اعلیٰ ترین عبادت کے لیے, تو اس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی جھگڑنے کی بات بھی نہیں ہونی چاہیے. اور واقعتاً یہ معجزہ ہے کہ کسی ایک مقام کے اوپر آج بھی 35-40 لاکھ افراد جمع ہو جاتے ہیں, لیکن کوئی نزاع, کوئی جھگڑا, کوئی لڑائی, کوئی خون ریزی, کسی قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہوتا. دنیا بھر میں اس قسم کا کوئی آپ کو کوئی اور جو ہے کوئی ایگزامپل مل ہی نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ کیا کوئی ہے کہ آج کے دور میں بھی بہت بڑا معجزہ ہے. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ, اور جو کوئی بھی تم خیر کماتے ہو, جو بھلائی کرتے ہو, وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے, کوئی شے اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے. وہ تزودوا, اور جب حج کو جانے کیا ارادہ کرو تو اپنے لیے جو ہے زادہ راہ رکھ لیا کرو, اپنے خرچ کے لیے, رہائش کے لیے تمہیں ضرورت ہوگی, اور پھر یہ کہ اور بھی وہاں خرچہ جو ہے نان نفقہ کھانے پینے کے لیے. فإن خیر ذات التقویٰ, لیکن یہ الگ بات ہے کہ بہترین زادہ راہ تو تقویٰ ہے, اس معنی میں کہ اصل جس کام کے لیے تم گھر سے نکلے ہو وہ تو حج کی عبادت ہے, اس میں تمہارے پاس زادہ راہ جو ہے گویا کہ مادی اعتبار سے بھی ہونا ضروری ہے کہ کسی کے سامنے جو ہے وہ دست سوال دراز کرتے پھرو. ہمارا یہ جو سرائیکی کا علاقہ ہے, یہاں کے اکثر و بیشتر لوگوں کا, اکثر و بیشتر تو نہیں لیکن بہرحال ایک باقاعدہ ایک طبقہ موجود ہے کہ جن کا پروفیشن ہی ہے کہ حج پہ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہ گداگیری کرتے ہیں, جھوٹ بھی بولتے ہیں, میرا بٹوا نکل گیا, میرا یہ ہو گیا, میرے پاس کچھ نہیں ہے, پیسے دے دو. اس کا تجربہ شاید آپ کو بھی ہوئے ہوں, اور موقع مل جائے تو وہ جو ہے کوئی کسی کے پاس کوئی شے ہے تو اس کو چرا کر بھاگ بھی جاتے ہیں, لے کر بھی چلے جاتے ہیں. تو جن لوگوں کا منشا یہ ہے تو ظاہر ہے کہ فقط اللہ صلاح بعیدہ, یہ تو بہت دور کا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے, بہت دور کی گمراہی ہے. فإن خیر زاد التقوى واتقون یا اولی الالباب, اور دیکھو میرا ہی تقوی اختیار کرو اے ہوش مندو. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم, تم پر کوئی وبال اور گناہ نہیں ہے کہ تم ان دنوں میں جب کہ تم حج کر رہے ہو اپنے لیے کسی معاش کا بندوبست بھی کرو. اللہ کے فضل میں سے تلاش کرنا, وہ ایک روزی کے لیے کوئی انسان جد و جہد کر سکتا ہے ان دونوں کے اندر, حج کی عبادت بھی کر رہا ہے, یہاں سے کوئی شے لے گیا وہاں جا کر سیل کر دی, تو اس کے اندر کہیں کوئی ممانعت نہیں ہے, فلا جناح, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. فإذا أفضتم من عرفات, اور جب تم عرفات سے واپس لوٹو, اب گویا کہ 10 ذی الحج جو ہے وہ تو آ گئی نا, کہ جس میں آپ نے 9 اور 10 کے درمیانی رات مزدلفہ قیام کیا ہے, اور عرفہ میں وہاں پہنچے ہیں اور وہاں سے مغرب کی نماز بھی آپ نے ادا نہیں کی, لیکن سورج غروب ہونے کے بعد اب وہاں سے چلے اور مشعر حرام پہ مزدلفہ پہنچ گئے, وہاں آپ نے مغرب اور عشاء دونوں ادا کی, رات آپ نے وہاں گزاری ہے, اور اس کے بعد پھر آگے آپ کو آنا ہے 10 ذی الحج کے لیے, جس میں وہ چاروں چیزیں موجود ہیں جسے رمحت کہتے ہیں, رمی کرنی ہے آپ نے سب سے پہلے, وہ شیطان جو اس کو کنکریاں ماننی ہے, اور اس کے بعد نحر کرنا ہے, پھر قربانی کرنی ہے, پھر حلف کرنا ہے, اور اس کے بعد طواف زیارت ہے. یہ تمام چاروں چیزوں جو ہیں وہ 10 ذی الحج کے لیے مخصوص ہے. رن حت را نون ہا اور قا, را سے رمی بن گیا, نون سے نہر بن گیا, ہا سے حلق جس میں آپ اپنے سر کو منڈواتے ہیں, اور قا سے جو ہے وہ طواف بنتا ہے. یہ 10 ذی الحج کی عبادات ہیں. فائدہ افستم من عرفات, جب تم عرفات سے لوٹو, فذکر اللہ عند المشعر الحرام, تو اب یہ مزدلفہ جہاں مشعر حرام ہے وہاں تمہیں رات گزارنی, اللہ کا ذکر کرو. واذکروه کما ہداکم, اور اسے یاد کرو, اس کا ذکر کرتے رہا کرو کہ اس نے تمہیں مناسک سکھائے ہیں, تمہیں نہیں معلوم تھا کہ حج کیسے کرنا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مناسک تمہیں سکھائے ہیں, اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ, اور یقیناً اس سے پہلے تم گم کردہ رہا تھے, تمہارے پاس یہ معلومات تو نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائیں. ثم افیضوا من حيث افاض الناس، اور اس کے بعد لوٹو واپس اسی طرح جس طرح دوسرے لوگ لوٹتے ہیں. اب یہ جو مکہ کے رہنے والے تھے یہ اس میں عار محسوس کرتے تھے، حج کی عبادت تو کرتے تھے، طواف بھی کیا، صفا اور مروہ جو ہے اس کی سعی بھی کی، قیام منا بھی ہو گیا، لیکن عرفہ نہیں جاتے تھے. کہتے تھے عرفات میں تو صرف وہی جائے جو باہر سے آیا ہے، مکہ کے رہنے والا نہیں جاتا. تو یہاں اس کی نفی کی گئی کہ تمہیں بھی یہ کام کرنا ہے. مکہ والوں نے جو یہ گویا کہ نئی چیز ایجاد کر لی کہ یہ جو ہے یہ کام صرف باہر کے لوگوں کے لیے ہے، ہم جو ہے وہ صرف جائیں یہی قیام کریں گے، ہمارے لیے عرفات کا جو ہے وہ وقوف عرفہ ضروری نہیں ہے. من حیث افاض الناس، جیسے کہ لوگ وہاں سے لوٹتے ہیں، واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کیا کرو، ان اللہ غفور الرحیم، یقین اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. فاذا قضیتم مناسککم، اور جب تم اپنے حج کے مناسک کو ادا کر سکو، یہاں وہی 10 ذی الحج کے جو مناسک ہیں ان کا بیان ہو رہا ہے. فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. اب جو حالت قیام ہے جسے آپ قیام منا کہتے ہیں، 10 تاریخ کو تو آپ نے یہ کام کر لیے، آپ کا خیمہ بھی جو ہے وہ منا میں موجود ہے، لیکن اس کے بعد 11 تاریخ بھی آپ نے وہیں گزارنی ہے، 12 تاریخ بھی گزارنی ہے، اس کے علاوہ اگر 13ویں تک رہے ہیں آپ تو اس کے بارے میں بھی آ جائے گا، وہ گویا کہ بہت زیادہ اقرب للتقویٰ ہے، تقویٰ کی بہت سے لوگ اہتمام کرتے ہیں، وہ 12 کو واپس نہیں آتے بلکہ 13ویں جو ہے 13واں دن بھی وہیں گزارتے ہیں. تو یہ تمام وقت جو ہے آپ نے کس کام میں لگانا ہے؟ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے. لیکن والد محترم بھی بتایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب انہوں نے غالب سن 72 کا حج کیا تھا کہ منا کا خیمہ ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے وہ کوئی حلق بھی ہو چکا اور 10 ذی الحج بھی گزر چکی، اور کوئی جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، کوئی تاش ہے یا کوئی اس قسم کے وہ کھیل رہے ہیں. اب یہ منا کا جو ہے خیمہ اس کام کے لیے تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے یہ وقت پاس کریں، وقت گزارنے کے لیے جو اس قسم کے مشاغل اختیار کریں. تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ کا ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے. اس لیے کہ پہلے ہوتا تھا کہ مشرکین جو ہے اپنے خاندانی حسب نصب، اس کے مناقب، اپنے بزرگوں کا تذکرہ، ان کی داد شجاعت دینا، یہ تمام چیزیں بیان کیا کرتے تھے وہی منا میں. اب 2 دن بیٹھے ہوئے فارغ ہیں، یہاں اور کیا کام کریں گے؟ تو لہذا اپنا جو بھی نسل ہے، جس نسل سے ان کے، اس کے بڑے مفاخرات جو ہیں وہ بیان ہو رہے ہوتے تھے. تو جس طرح اپنے آبا و اجداد کا فخر کرتے تھے تم، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو. او اشد ذکرہ، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کو یاد رکھا کرو. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق. اس لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں پروردگار ہمیں اس دنیا میں عطا فرما دے، اور آخرت کو بھولے ہوئے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما له فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. جن کا مرکز و محور ہی یہ دنیا ہے، یہیں کا روپیہ پیسہ، یہیں کے کاروبار، یہیں کے لیے دعائیں ہیں، یہاں اور کاروبار میں ترقی سے ترقی ہوتی چلی جائے، تو ان کے نزدیک آخرت کی تو کوئی حیثیت نہیں. تو لہذا آخرت کو بھولے ہوئے، اور وما لہم فی الآخرت من خلاق، اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں. ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. اور ان لوگوں میں وہ بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی حسنات عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنات سے نواز. وہ کہ یہ دنیا کی زندگی تو ہے، یہاں بھی تو آپ کو آخر گزران کرنی ہے، روپیہ پیسہ چاہیے، بیوی بچے ہیں، بچوں کی تعلیم ہے، اس کے لیے بھی تم طلب کرو، اکل حلال اللہ کی جناب میں دعا کرو. اور سب سے بڑی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے حصہ ہے اس شے کا جو انہوں نے کسب کیا ہے، جو ان کے اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر ایک ہی شے ہے کہ جو بطور کرنسی استعمال ہو سکتی ہے، وہ انسان کے اپنے اعمال و سیرت و کردار ہے. باقی یہ کہ ہم وہ آیات پڑھ چکے 2 مرتبہ جس میں کلیت نفی کر دی گئی ہے کہ وہاں کسی قسم کی کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی، کوئی فدیہ دے کر جو ہے اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے گا، اور نہ ہی یہ ہے کہ کسی کی کوئی قرابت داری، کسی کے کوئی تعلق کسی کے کام آ سکے گا. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی. وذکر اللہ فی ایام معدودات، اور اللہ کا ذکر کیا کرو ان ایام میں جو معدودات ہیں، جو گنتی کے ہیں. اب یہاں بھی نوٹ کر لیجئے کہ ہم نے جو پڑھا تھا روزے کے وہ دن کے، جبکہ رمضان کے روزے ابھی فرض نہیں ہوئے تھے، وہاں بھی ایام معدودات کے الفاظ آئے تھے، گنتی کے چند روز، اور ان کا اطلاق ہوتا ہے 10 سے کم پر، گویا کہ سنگل ڈیجٹ جو چلے گی 1 سے لے کر 9 تک، جیسے ڈبل ڈیجٹ ہو جائے گی تو وہ معدودات سے نکل جائے گا، لیکن اس میں کم سے کم یہ کہ 3 دن سے اس کا سٹارٹ ہوتا ہے. تو یہی 3 دن ہیں کہ جس میں 10 تاریخ ہے، 11 تاریخ ہے، 12 بلکہ 11, 12 اور 13 جس میں آپ کو منا کی وادی میں قیام کرنا ہوتا ہے. تو اللہ کا ذکر کیا کرو ان معدود دنوں میں، ان 3 دنوں کے اندر. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، تو جو شخص 2 دنوں کے بعد اجرت سے کام لے اور واپس آ جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. گویا کہ جس نے 10 کے وہ مناسک ادا کر دیے چاروں، اور اس کے بعد 11 کو رہا اور 12 تاریخ کو وہاں سے واپس آ گیا، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. ومن تاخر فلا اثم علیہ، اور جو شخص میں تاخیر کرتا ہے 13واں بھی دن وہاں گزارتا ہے تو اس میں بھی کوئی جو ہے عجیب بات نہیں ہے، گویا کہ اس کا وہ وہاں دن گزارنا اللہ کا اور ذکر کرے گا، اسے اور ثواب حاصل ہوگا. لمن اتقا، ان لوگوں کے لیے کہ جن کے اندر واقعی تقویٰ موجود ہے. وتقوا اللہ، اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. واعلموا، اور جان لو. انکم الیہ تحشرون، تو سب کو اللہ کے حضور جمع کر دیا جائے گا. ومن الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا، اور لوگوں میں سے یہاں منافقین کا ذکر ہوا، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اس دنیا کی زندگی میں جو بھی ان کے پاس روپے پیسے کی ریل پر اللہ نے دی ہے تو ان کی بات جو ہے بہت ہی مزہ دیتی ہے. ظاہر ہے کہ دنیاوی کاروبار میں آگے سے آگے ہیں اور انسان جو ہے ان کی باتیں سن کر جو ہے مرعوب بھی ہوتا ہے، تو لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جن کی بہت باتیں جو ہے دنیاوی باتیں آپ کو مرعوب کرنے کے لیے ہوتی ہیں. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، حالانکہ وہ اپنے آپ کو خوب اچھی طرح جانتا ہے، وہ اپنے آپ پر خوب گواہی دینے والا ہے. اس کے دل میں ہے کیا؟ کہتا تو یہ ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں اللہ پر، اللہ کے رسول پر، لیکن حقیقتاً دل میں ایمان تو موجود نہیں. اسے تو معلوم ہے، وہ اپنے اوپر خود گواہ ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ شدید جھگڑالو شخص ہے. یا ہم بلکہ روایات میں ہے بھی کہ ایک خاص شخصیت تھی، اخنس ابن شریق اس کا نام تھا، جو بڑا روپے پیسے والا تھا، بڑا مالدار تھا، لیکن یہ کہ حضور کے پاس آتا تھا اور قسمیں کھا کھا کر جو ہے اپنی وفاداری کا جو ہے وہ یقین دلاتا تھا کہ میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں اور میں دین کے لیے یہ کام کرنے کو تیار ہوں، لیکن حقیقتاً ان میں سے کسی شے پر پورا نہیں اترتا تھا. اور پھر مسلمانوں کے اندر فساد پیدا کرتا تھا، لگائی بجائی کرتا تھا، ایک گروہ کو دوسرے کے خلاف اکساتا تھا، کسی شخص کو دوسرے کے خلاف بھڑکاتا تھا. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اس کا ذکر ہو رہا ہے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور جب وہ منہ پھیر کر آپ کی محفل سے چلا جاتا ہے تو اب وہاں مدینہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا ہے، سعی کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، کس کام کے لیے؟ کہ لوگوں کے اندر فساد پیدا کریں. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتی باڑی اور جانوروں کو، لوگوں کے جو مویشی ہیں ان کو تلف کر دیں. اب یہ وہ خاص شخصیت اس دور میں موجود تھی جس کو بہرحال قرآن حکیم نے اس کا نام تو نہیں لیا، لیکن یہ کہ تمام تفاصیل کے اندر اسی شخص کا تذکرہ ہے. واللہ لا يحب الفساد، رہانے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ سرش جو ہے انسان فسادی بن جائے، لوگوں کے اندر جو ہے فساد پیدا کرنے والا بن جائے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. بسم اللہ اولہ آخرہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اسے کہا جاتا ہے کچھ خدا خوفی کرو، اللہ سے ڈرو، یہ کیا کام کر رہے ہو؟ لوگوں کے اندر لگائی بجائی کر رہے ہو، لوگوں میں فساد برپا کر رہے ہو، اور لوگوں کے مویشیوں کو تلف کر رہے ہو. اخذته العزه بالاسم فحسبه جهنم، وہ اپنی جھوٹی عزت نفس و پندار نفس جو انسان کو ہوتا ہے روپے پیسے کی بنیاد پر، یہ پندار نفس ہے کہ جو اسے اور زیادہ گناہوں کے اندر اور مبتلا کرتا ہے اور بڑھاتا ہے. فحسبه جهنم، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولبئس المآب، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں، اب یہاں اہل ایمان کا ذکر ہو رہا ہے، جو اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. کوئی دنیاوی منفعت جو ہے انہیں اللہ کی رضا سے روک نہیں سکتی، حلال پر قائم ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، دین کے رستے میں جو تکالیف آ رہی ہیں اس کو بھی جھیل رہے ہیں، اس کو بھی برداشت کر رہے ہیں. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کے حق میں انتہائی رحیم ہے، انتہائی شفیق ہے، اور انتہائی مہربانی فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اہل ایمان اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جا. یہ جو جز وقتی جو عبادت ہے، یا انسان اپنی زندگی کے اندر جو ہے ایک حصہ تو اللہ کی اطاعت میں اور زندگی کا بہت بڑا شعبہ جو ہے اللہ کی اطاعت سے آزاد ہو، یہ روش اللہ کو پسند نہیں ہے. وہ ہم آیت پڑھ چکے ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور ہماری شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو؟ وہ ہے کہ اسی اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو تو نماز تو پڑھتے ہو، لیکن اسی اللہ کا حکم ہے کہ سودی کاروبار لین دین سے باز آ جاؤ، اس سے باز آنے کو تیار نہیں. تو فما جزاء من يفعل ذلك منكم، جس شخص کا بھی یہ طرز عمل ہوگا تو اس کے سوا اور کوئی سزا نہیں ہے. الا خزي في الحياة الدنيا، کے دنیا کی زندگی میں ذلیل و رسوا کر دیا جائے. ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے. اس لیے کہ یہ طرز عمل اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے. ادخلوا في السلم كافة، اللہ کی بندگی اور اطاعت ہے تو اس میں ایک گویا کہ پوری زندگی میں اس کی جھلک نظر آنی چاہیے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش پا کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، یقین وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. فان زللتم من بعد ما جاءتكم البینات، اور اس کے بعد اگر کہیں تم ڈگمگا جاؤ، کہیں لوگوں کی پرسیکیوشن اور لوگوں کی طرف سے جو تشدد ہے تمہیں جو ہے گویا کہ تمہاری استقامت کے اندر کوئی لغزش پیدا کر دے، اس کے بعد کہ تمہارے اوپر وہ واضح نشانیاں جو ہیں اللہ کی آیات ان پر روشن آیات تلاوت کی جا چکی تھی، واضح ہو چکی تھی بات. فَعَلَمُوا، تو خوب اچھی طرح جان لو. ان اللہ عزیز الحکیم، کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، بڑی قوت والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ گویا کہ وہی بات ہے کہ کوئی شخص خواہ کتنی ہی بدکاری اور فاسق و فاجر کے حوالے سے آخری انتہا کو پہنچ جائے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کوئی کمی تو واقع نہیں ہوتی، وہ تو عزیز ہے، وہ تو زبردست ہے۔ جیسے کہ بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ اگر تمام انسان، نہ صرف انسان بلکہ تمام جنات بھی، کانو اتق الناس، انتہائی متقی بندے بن جائیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، اور تمام انسان اور جنات انتہائی اشق الناس بن جائیں، انتہائی شقی، انتہائی بدبخت، انتہائی فاسق و فاجر بن جائیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی حکومت، اللہ تعالیٰ کی سلطنت کے اندر کوئی ذرہ برابر کمی واقع نہیں ہوگی۔ وہ بے نیاز ہیں چیز، عزیز الحکیم۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل، کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، منتظر ہیں اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آ جائے خود، فی ظلل من الغمام، کہ وہ گویا کہ بادلوں کا سائبان ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ برآمد ہو ان کے سامنے، والملائکہ کو، اور فرشتے بھی اتر آئے ان کی نگاہوں کے سامنے، وقوضی علامہ، اور پھر ان کا قصہ چکا دیا جائے۔ یہ وہ مطالبہ کرتے تھے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کو ہم اپنی نگاہوں سے نہ دیکھ لیں ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ کو اپنی نگاہوں سے تم کیسے دیکھ سکتے ہو؟ یا یہ کہتے تھے کہ اللہ کو چاہیے کہ ہر فرشتے کو ہمارے پاس بھیجیے، ہم اپنے آنکھوں سے جو ہے بڑے بڑے پروں والا جو ہے فرشتہ اپنے پروں کو پھڑپھڑاتا ہوا نیچے اترے اور ہمارے ساتھ ہم کلامی کرے تو ہم تم پر ایمان لائیں گے۔ تو کیا یہ اس موقع کے منتظر ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر یہ موقع آ گیا تو پھر تو اللہ کا عذاب آ کر رہے گا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، وہ عذاب دینے کے لیے بھیجتا ہے، وہ اس کام کے لیے نہیں بھیجتا کہ ہر شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا دے۔ وقضی الامر، اور ان پر پھر وہ عذاب جو ہے عذاب ہلاک جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توڑ دیا جائے گا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور بالآخر تمام کام جو ہے اللہ ہی کے حضور لوٹائے جائیں گے۔ سَلْ بَنِي اسرائیل کم آتَيْنَاهُمْ مِنْ آیَةٍ بَيِّنَةٍ، اے نبی ذرا پوچھیے ان بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہ ہم نے انہیں کتنی نشانیاں دی تھیں، روشن نشانیاں، کیسے کیسے دلائل تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس قسم کے حصے معجزے دیے گئے، پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ تورات موجود ہے جو گویا کہ اللہ کا کلام تھا، اب تو اس کے اندر تحریف ہو چکی ہے اور اس زمانے میں بھی لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوگی، لیکن یہ بڑی بڑی روشن دلیلیں ان کے پاس موجود تھی۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت، یہ دین اور شریعت سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کا، دین سب سے بڑی نعمت ہے، اس کا اتمام فرما دیا، تو اس نعمت کو جو شخص بھی تبدیل کرتا ہے اس کے بعد کہ ان کے پاس وہ علم حقیقی آ چکا تھا، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت شدید ہے ان کو عذاب دینے میں۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں اس دنیا کی زندگی کو بڑا مزین کر دیا گیا، بڑا آراستہ پیراستہ ہے، بڑی چمک دمک ہے، بڑی اٹریکشن ہے، بڑی اس کے اندر زیب و زینت ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ لوگ، یہ مشرکین جو ہیں اہل ایمان کا تمسخر اڑاتے ہیں، یہ جو ہیں بالکل ٹٹپولیے قسم کے لوگ ہیں، کوئی لوہار ہے، کوئی بڑھئی ہے، کوئی جو ہے کوئی اور کام کرتا ہے، فلاں بلال جو ہے وہ تو غلام ہے۔ اسی طرح کا معاملہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، وہ الفاظ بھی موجود ہیں قرآن حکیم میں، وَهُمْ أَرَاذِلُنَا عِنْدَنَا بَالِيَ الرَّايِ، اس قسم کے الفاظ ہیں کہ ہمارے جو رذیل لوگ ہیں اے نوح، وہی تمہارے گردے میں نظر آتے ہیں، ان کے کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ روپے پیسے والے ہیں، نہ عزت و وجاہت، جسے ہم وجاہت کہتے ہیں وہ تو ان کے پاس نہیں ہے، یہ غریب غربا جو ہیں فقراء، یہ تمہارے گرد اکٹھے ہو گئے، ان کو اپنے سے ذرا دور کرو، پھر ہم سے امید رکھو کہ ہم آ کر تمہاری کوئی بات سنیں گے۔ اب اس قسم کا یہ تمسخر اور استہزاء اہل ایمان کا بھی اڑاتے تھے۔ والذین اتقوا فوقهم یوم القیامۃ، اور یہ حالانکہ یہ مسلمان جو ہیں یہ قیامت کے دن کہیں اونچے درجے حاصل کریں گے ان سے، یہ تو جہنم کی تہ میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جو درجات عطا فرمائے گا، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب۔ کان الناس امت واحدہ، تمام انسان ایک ہی امت تھے، ایک ہی دین پر تھے، حضرت آدم سے دین تو وہی ہے، دین توحید۔ یہ مراسم عبودیت کے اندر کوئی فرق واقع ہوتا رہا ہے کہ اس زمانے میں نماز وہ نہیں تھی جو ہم پڑھتے ہیں، یہ نماز کی گویا کہ سب سے ارتقاء کی آخری شکل ہے جو امت محمد کو دی گئی۔ اسی طرح روزے وہ رکھتے تھے، روزے کے وہ احکامات نہیں تھے، بنی اسرائیل کے ہاں روزے میں جو ہے وہ دنیاوی گفتگو کرنا بھی منع تھا، اسی طرح اور بہت سے شریعت کے احکامات کے اندر رد و بدل ہوتا رہا، لیکن دین ہمیشہ سے دین توحید رہا ہے۔ کان الناس امت واحدہ، لوگ جو ہیں وہ تو ایک ہی دین، ایک ہی ملت واحدہ پر تھے۔ فبعث اللہ نبیین مبشرین و منذرین، تو اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اپنے نبیوں کو اور رسولوں کو، جو مبشر بھی تھے خوشخبری دینے والے اہل ایمان کے لیے، اور منذر تھے خبردار کرنے والے مشرکین کے لیے، کافروں کے لیے، وانزل معہم الکتاب بالحق، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنی کتابیں بھی نازل فرماتا رہا جو بالکل سچی کتابیں تھیں حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس، تاکہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے گویا کہ فیصلہ فرمائے، فی مختلف فی، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، ومختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جنہیں ہم نے کتاب دی تھی اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن دلیلیں آ چکی تھی، سوائے اپنے استکبار، بغیا بینہم، یہ اللہ کے خلاف بغاوت تھی، یہ ان کا حسد تھا، ان کا تکبر تھا، استکبار تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے دین کے حصے بکھرے کر دیے، اور یہودیوں کے ہاں ہی اتنے کتنے ہی جو ہے وہ سیکٹ پیدا ہو چکے تھے جو ایک دوسرے کو جو ہے کفر کے فتوے ایشو کر دیا کرتے تھے، ان کے اندر یہ موجود تھا. فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت کے لیے منتخب فرما لیا، ہدایت عطا فرمائی جو ایمان لانے والے تھے، لما اختلفوا فیہ، اور راہ یاب کیا ان تمام اختلافات میں کہ جس کے اندر وہ مبتلا ہو چکے تھے، من الحق بإذنہ، حق کے ساتھ اپنے حکم سے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت اسے ہی دیتا ہے جس کے اندر ہدایت کی کوئی تمنا اور آرزو ہو، جس کے اندر کچھ نہ کچھ خدا خوفی ہو، اس رستے پر آگے بڑھنے کی طلب تو ہو، اگر طلب ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ظلم نہیں کرتا کہ کسی ایسے شخص کو جس میں طلب ہی موجود نہیں اور زبردستی پکڑ کر جو ہے ہدایت کے رستے پر لے آئے. اس کی بڑی روشن مثال موجود ہے، ابو طالب حضور کے سگے چچا تھے، دنیاوی اعتبار سے جو شیلٹر ابو طالب نے حضور کو جو فراہم کیا ہے وہ اور کسی نے نہیں کیا، آخر دم تک حضور اپنے آپ کو ان کا زیر بار احسان سمجھتے رہے. روایات میں ہے کہ جب ان پر بالکل وہ آخری وقت تھا اور مرض الموت میں مبتلا تھے تو حضور تشریف لے گئے اور جا کر کہا تھا اپنے چچا سے، چچا جان آپ میرے کان میں بھی کلمہ پڑھ دیں تو اللہ کے ہاں جا کر میں گواہی دے دوں گا. روایات موجود ہیں، لیکن ابو طالب اس دنیا سے گئے تو ایمان سے محروم گئے. اس موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں مروں اس حالت میں کہ عرب کے بوڑھے اور بوڑھیاں تانا دیں کہ ابو طالب موت سے ڈر گیا تھا اور آخری وقت میں اپنے بھتیجے پر ایمان لے آئے. یہ وہی جیسے آپ کہیے نا ایک تعصب تھا نا، اپنے دینی تعصب، اپنا مذہبی تعصب اس کے اندر مبتلا تھا. واللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے لیکن وہ جس کے اندر وہ طلب اور پیاس موجود ہو. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کیا تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور ابھی تو تم پر وہ حالات وارد ہی نہیں ہوئے جو ان لوگوں پر ہوئے تھے جو تم سے پہلے ہو گزرے. مستہم الباساء والضراء، انہیں تو انتہائی تنگ دستی، فقر و فاقہ نے آن گھیرا تھا اور انہیں شدید ترین ٹارچر کیا گیا تھا، شدید ترین تکلیفیں پہنچائی گئی تھیں. وزلزلوا، اور وہ ہلا مارے گئے تھے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول وقت بھی اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے وہ چیخ اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد. ان لوگوں کے ساتھ تو جو ظلم ہوا اور اس کا ذکر موجود ہے کہ جو ایمان لانے والے تھے آگ کے بڑے بڑے علاؤ روشن کیے جاتے تھے گڑھے اور ان کے اندر زندہ ان کو جھونک دیا جاتا تھا. اصحاب الاخدود النار، سورہ بروج میں ذکر موجود ہے. اسی طرح حضور نے فرمایا ایک موقع پر جب کہ آپ سین کعبہ میں تھے، حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے پاس تشریف لائے اور ان کے ساتھ بھی شدید ترین ٹارچر ہوا تھا، دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا تھا حضرت خباب کو، اور آ کر کہا کہ اللہ کے حضور دعا کیجیے اللہ کی مدد کب آئے گی. تو روایات میں ہے کہ حضور کے چہرے کے اوپر ناراضگی کے آثار ہوئے، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، کعبے کی دیوار سے پیٹھ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ سیدھے ہو گئے اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم جلدی کر رہے ہو، تم سے پہلے جو لوگ ایمان لائے تھے ان میں سے چند کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ ایک شخص کا نصف دھڑ جو ہے زمین میں گاڑ دیا گیا، زندہ انسان، اور زندہ انسان کے سر کے اوپر ایک آرا رکھ کر اسے چلایا گیا اور زندہ انسان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور لوہے کے بڑے بڑے گڑھوں بڑے بڑے جو ہے وہ ان کے ذریعے جو ہے لوگوں کی جو ہے کھالیں اور ان کے گوشت ان کے ہڈیوں سے نوچ لیے گئے. تم جلدی مچا رہے ہیں. تو وہ وقت آیا تھا کہ جب کہ رسول وقت جو ہے وہ بھی پکار اٹھے، متا نصر اللہ، کب اللہ کی مدد آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد قریب ہے. یسألونک ماذا ینفقون، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا کچھ خرچ کریں. زکوٰۃ کا ایک نصاب تو آ چکا، لیکن آیا زکوٰۃ کے بعد بھی کوئی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اموال کے اندر کسی کا کوئی حق رکھا کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا فی المال حق سوا الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد بھی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے، روپے کی فراوانی ہے، ان کے مالوں نے اللہ نے حق رکھ دیا ہے لوگوں کا، فقراء کا، مساکین کا، بیواؤں کا، محتاجوں کا، راہ چلتے مسافروں کا. قل ما انفقتم من خیر، ان سے کہہ دیجئے جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے جو بھی اپنے مال میں سے، فللوالدین والاقربین، تو اس کو خرچ کرو اپنے والدین پر بھی اگر وہ غریب ہیں، فقراء میں سے ہیں، والاقربین قرابت داروں میں سے، والیتامہ اور یتیم، والمساکین مسکین، وابن السبیل اور راہ چلتے مسافر، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بھی علیم، جو کوئی بھی نیکی کا عمل کرو گے اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. یہ نہ سمجھو کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، اللہ تمہارا ایک ایک عمل جو ہے جمع کر رہا ہے، اس کو کئی گنا ضرب دے کر تمہیں اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اور قرآن میں موجود ہے 700 گنا اجر و ثواب. اور مثال کیا دی گئی کہ کوئی ایک دانہ جو ہے گندم کا آپ بیج ڈالتے ہیں، اس سے جو ہے جنا سا پودا برآمد ہوتا ہے، اس میں سے 7 شاخیں نکلتی ہیں، اور ہر شاخ کے اندر جو ایک بالی ہے اس میں 100 دانے موجود ہیں. تو گویا کہ ایک دانے سے آپ نے 700 دانے حاصل کیے. اور آگے مثال کس شے کی دی گئی، جو لوگ اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ 700 گنا تک اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور یہ نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کے خزانے. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم. اب دیکھیے وہی ترغیب و تشویق ہے، غزوہ بدر بالکل قریب ہے، لہذا وہ لوگوں کو ابھارا گیا ہے، مسلمانوں تمہارے اوپر اب قتال فرض کر دیا گیا. جب تک مکہ میں تھے تو تمہیں اجازت نہیں تھی، اپنی مدافعت میں بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، قتال تو بہت دور کی بات ہے. اب تمہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، اور اس کفر کی سرکوبی کرنی ہے، اللہ کے دشمنوں کو، اللہ کے رسول کے دشمنوں کو، اللہ کے دین کے دشمنوں کو کی سرکوبی کرنی ہے، انہیں ختم کرنا ہے، قتل کرنا ہے. وہو کرہ لکم، اور اب اس سے تمہیں کچھ خوف آ رہا ہے. یہ قتال جب فرض کر دیا گیا، جب تک فرض نہیں تھا تو اس وقت بہت سے مسلمان ایسے تھے ان کے اندر جذبہ تھا کہ ہمیں اللہ کے رستے میں قتال کرنا چاہیے، اپنی جانیں بھی قربان کرنی چاہیے. لیکن اب جب فرض کر دیا گیا تو جو کوئی کمزور ایمان والے لوگ تھے ان کے اوپر اب کوئی کراہت ہوئی، لو بھی اب یہ معاملہ تو فرض ہو گیا، اب تو اپنی جانیں جو ہے ہتھیلی پر رکھ کر، جو ہے نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلنا پڑے گا. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور ممکن ہے کہ کسی شے کے تم کراہت اختیار کرو جو تمہیں ناپسند ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں وہو خیر لکم، وہ تمہارے لیے کہیں بہتر ہے. وعسان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ممکن ہے کسی شے کو تم اپنے لیے پسند کرو، جبکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اس میں تمہارے لیے شر ہے. وہو شر لکم، وہ اپنے اندر تمہارے لیے شر رکھتی ہے، مضرت رکھتی ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ کو علم ہے ہر شے کا اور تمہیں علم نہیں ہے. ظاہر ہے کہ علام الغیوب تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وہ جو ہم عام طور پر دعا استخارہ یاد کرتے ہیں، اللہم انک تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر، اے پروردگار تجھے علم حاصل ہے ہمیں کوئی علم حاصل نہیں، تجھے قدرت حاصل ہے ہمیں کوئی قدرت حاصل نہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات وذکر حکیم.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا حياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون
الله أكبر.